काशाना बसीरत एक ऐसा YouTube चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए आडियो और वीडियो फार्मेट में दस्तियाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और खाहरान के लिए दस्तियाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकान को प्रेस करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत।
सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आज जिस किताब को आप समाअत फरमाएंगे उसका नाम है लहूफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवाने हयात पर मुश्तमिल ये किताब है। मुअल्लिफ का नाम है सैयद बिन ताउस, मुतरजम है मज़हर हुसैन हुसैनी, नाशिर अब्बास बुक एजेंसी रुस्तम नगर लखनऊ, कंपोजिंग सैयद मोहम्मद कासिम रिजवी और सैयद मोहम्मद अली रिजवी, नज़र सानी सैयद अजहर हुसैन शिराज़ी, तारीख़ अशात जून 2002। अर्ज़ नाशिर। फ़र्ज़ंदे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ियादत में 72 सरफरोशों का काफ़िला जिस माहौल से गुज़रा वो एक तारीख़ माहौल था। इंसान से इसकी अज़ली ताक़तें सल्ब की जा रही थीं। फ़िक्र नज़र पर पहरे बिठा दिए गए थे। आज़ादी ख़याल व गुफ्तार छीनी जा रही थी। ज़मीर इंसानी पर डाके डाले जा रहे थे। हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दिया जा रहा था। यजीद परस्तों के एहसास मुर्दा हो चुके थे। कल्ब व जिगर स्याह पड़ चुके थे। हर तरफ ज़ुल्म व तशद्दुद, शर व फसाद और फितना परदाज़ी का दौर दौरा था। लोग हुकूमत वक्त से मरऊब थे। सिक्कों की खनक से हक की आवाज़ दबाई जा रही थी। सोने चांदी की चमक दमक ने ज़मीर फरोशों की निगाहों को खीरा कर दिया था। ऐशो तर्ब की महफिल, शराब के चलते हुए जाम और हुक्मरानों की बेराहरवी ने बड़े बड़ों को गुमराही के गार में धकेल दिया था। अल्लाह की अजमत और जलालत का मजाक उड़ाया जा रहा था। नबी का दीन तबाह व बर्बाद हो रहा था और शरीयत पामाल हो रही थी। हालात के ऐसे मोड़ पर यह सिर्फ करबला वालों का हौसला था कि उन्होंने जबर व तशद्दुद, ज़ुल्म व इस्तबदाद और मसाइब व आलाम की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने अपना सर नहीं झुकाया बल्कि इसका मुकाबला सब्र व तहम्मुल से करते रहे। यहाँ तक कि खुद मिट गए लेकिन आज़ादी ज़मीर के पाकीज़ा जौहर को नापाक हाथों तक पहुँचने ना दिया। अपनी जानें कुर्बान कर दीं मगर ज़िल्लत के आस्ताने पर झुकना गवारा नहीं किया। फना हो गए मगर अपनी हुर्रियत पसंदी और आज़ादी पर आँच ना आने दी। करबला की तारीख में ईसार व कुर्बानी, अज़्म व सबात और हिम्मत व इस्तक़लाल के जो नमूने मिलते हैं इनकी मिसाल मुमकिन नहीं है। एक तरफ़ बातिल की जबरूती ताकतें, कुफ्र के घटाटोप अंधेरे, जुल्म व तशद्दुद के भयानक तूफ़ान और शिर्क व मलामत की आंधियां तेज़ी से अपना काम कर रही थीं। तअस्सुब व तंग नज़री, बुग़्ज़ व हसद और खूनरेज़ी व ग़ारतगरी का नापाक जज्बा कार फरमा था और दूसरी तरफ हक के फिदाई, ईमान के पुजारी, इंसानियत के मुहाफिज, ज़िंदगी की कदरों के पासबान और मौत के शैदाई हक़ व सदाकत की भुजती हुई शमों को अपना खून जिगर दे रहे थे तो दूसरी तरफ टिड्डी दिल फ़ौज की शक्ल में लाखों जानवर नुमा इंसान पैगंबर इस्लाम की 23 साल मेहनत का चराग गुल करने की कोशिश में मसरूफ़ थे। एक तरफ ताकत थी तो दूसरी तरफ सदाकत, एक तरफ मौत थी तो दूसरी तरफ हयात, एक तरफ जंग की पूरी तैयारी थी, कसीर उत्तादाद लश्कर था, शकीकुल कल्ब लोग थे, शाही ख़जाना था, असलहों की बाढ़ थी और रसद की फरावानी थी तो दूसरी तरफ चंद भूखे प्यासे और गरीब मुसाफिर और इनमें भी कुछ औरतें, कुछ मासूम बच्चे और कुछ ज़ईफ़ुल उम्र अफराद। इनके पास ना जंग का सामान, ना रसद का इंतज़ाम और ना सवारी की फराहमी। دنیا جانتی ہے کہ کربلا والے ظلم کی بھیانک طاقتوں کا نشانہ بن گئے۔ بے جرم و خطا صرف چند گھنٹوں میں ایک بھرے گھر کا صفایا ہو گیا، کسی کے بازو کٹے، کسی کا سینہ چھلنی کر دیا گیا، کسی کے سہرے کی کلیاں جنگ کے شعلوں میں جھلس گئیں، کسی کا سر تن سے جدا کیا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور کسی کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ انہی حقائق کا آئینہ دنیا مقاتل کی شہرہ آفاق کتاب لہوف ہے، جو سید رضی الدین بن موسیٰ بن جعفر طاؤس حسنی المتوفی 664 ہجری کے قلم کا نتیجہ ہے، اور اس مایاناز کتاب کا اردو ترجمے کا کام جناب مظہر حسین صاحب حسنی نے انجام دیا۔ ہمیں انتہائی مسرت ہے کہ مومنین کرام کے استفادے کے لیے ہمیں اس کتاب کو شائع کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ عوامی حلقوں میں یہ کتاب مقبولیت حاصل کرے گی۔ والسلام، سید علی عباس طباطبائی، عباس بک ایجنسی، درگاہ حضرت عباس، رستم نگر، لکھنؤ۔ فہرست مضامین۔ اس کتاب کی فہرست 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے کے عناوین: ولادت امام حسین علیہ السلام، پہلا پرچم، دوسرا پرچم، تیسرا پرچم، معاویہ کی موت اور یزید کا خط، معاویہ حسین علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کا اپنی شہادت سے باخبر ہونا، مدینہ سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی، اہل کوفہ کا امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینا، مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی، ابن زیاد کا والی کوفہ بننا، مسلم ہانی کی پناہ میں مسلم بن عقیل کا قیام، حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی عراق روانگی، کاروان حسینی کی مکہ سے روانگی، فرشتوں کا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آنا، مومن جنات کا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آنا، امام حسین علیہ السلام کی ابا حرہ سے ملاقات، زہیر بن قین کا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں مشرف ہونا، شہادت قیس بن مسہر، حر بن یزید کا امام حسین علیہ السلام کو روکنا، امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں داخلہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بے چینی۔ حصہ یہ دوم: واقعہ عاشورہ، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پہلا خطبہ، حضرت عباس علمدار کو امان کی دعوت، امام حسین علیہ السلام کی آخری شب، عاشور کی صبح، اشعار کا ترجمہ، عمر ابن سعد کی طرف سے جنگ کا آغاز، حر کی توبہ، بریر بن خفیر، وہب بن جناح کلبی، مسلم بن اوسجا، عمر بن قرطا انصاری، غلام سیاہ اور اس کی جنگ، عمر بن خالد سیدادی، حنزلہ بن سعد شامی، نماز ظہر عاشورہ، سوید بن عمر بن ابی مطاع، شہادت علی اکبر علیہ السلام، شہادت حضرت قاسم علیہ السلام، شہادت طفل شیر خوار، فداکاری و شہادت قمر بنی ہاشم، شجاعت امام حسین علیہ السلام، شہادت عبداللہ بن الحسن، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے آخری لحظات، شہادت کے بعد حالات، قیام کی تاراجی، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بھائی کی لاش پر آنا، تمام لشکر کوفہ پر عذاب، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا محشر میں۔ حصہ یہ سوم: اسیران کربلا کی کوفہ اور شام روانگی، تدفین شہداء اور اسیروں کو کوفہ میں داخل ہونا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ، حضرت فاطمہ بن الحسین کا خطبہ، خطبہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا، خطبہ امام سجاد علیہ السلام، دارالعمارہ میں اہل بیت کا وارد ہونا، عبداللہ عفیف کی شجاعت و شہادت، اسیران اہل بیت کی کوفہ سے شام روانگی، دروازہ شام پر اہل بیت کی حالت، ضعیف العمر شامی کی داستان، دربار یزید میں اہل بیت کا داخلہ، خطبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا، دربار یزید میں ایک شامی شخص کی داستان، جناب سکینہ کا خواب، بادشاہ روم کے سفیر کی داستان، حدیث منحال، پہلی حاجت، تیسری حاجت، اہل بیت کا کربلا میں ورود، اہل بیت مدینہ کے نزدیک، اہل بیت مدینہ کے نزدیک، مدینہ کے مکانات کی حالت، گریہ امام زین العابدین علیہ السلام، اغلاط نامہ۔ اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں حصہ اول سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ آپ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری اور ایک قول کے مطابق 3 شعبان کو ہوئی۔ بعض کہتے ہیں ماہ ربیع الاول 3 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ آپ کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں اور روایات بھی موجود ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تو جبرائیل 1000 فرشتوں کی معیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنے کے لیے شرف یاب ہوئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے فرزند کو والد بزرگوار کی خدمت میں لائیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا۔ جناب ام الفضل کا خواب اور اس کی تفسیر۔ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں عبداللہ بن بکر بن حبیب سہمی اور حاتم بن صفحہ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے ایک رات پہلے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہوا اور میری آغوش میں آ گیا۔ اس خواب کی تعبیر میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھی، حضرت نے فرمایا اگر تمہارا خواب سچا ہے تو میری بیٹی کے یہاں جلد ایک فرزند پیدا ہوگا اور میں اسے دودھ پلانے کے لیے تمہارے سپرد کروں گا۔ چنانچہ وہ مبارک دن آ پہنچا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک فرزند متولد ہوا اور اسے دودھ پلانے کی خاطر میرے حوالے کیا گیا۔ ایک دن میں اس مولود مبارک کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ آن حضرت نے اپنی گود میں بٹھا کر چومنا شروع کیا۔ اسی دوران بچے کے پیشاب کا قطرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر گرا۔ میں نے اس دوران جلدی سے بچے کو آن حضرت کی آغوش سے جدا کیا تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا نے غضبناک افراد کی طرح فرمایا، اے ام الفضل، ذرا آہستہ، میرا لباس دھویا جا سکتا ہے لیکن تم نے میرے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے حسین علیہ السلام کو اسی حالت میں چھوڑا اور کمرے سے باہر پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تو دیکھا رسول خدا رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، کچھ دیر پہلے جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی۔ علماء و محدثین سے منقول ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام 1 سال کے ہوئے تو رسول خدا پر خدا کی طرف سے 12 فرشتے نازل ہوئے جن کے چہرے سرخ تھے اور ان کے پر و بال کھلے ہوئے تھے۔ عرض کرتے ہیں، اے محمد، وہی ظلم و ستم جو قابیل نے حابیل پر کیا تھا آپ کے فرزند حسین علیہ السلام پر بھی کیا جائے گا، اور جس طرح حابیل کو اس کا اجر دیا جائے گا اسی طرح آپ کے حسین کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا، اور حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو وہی عذاب دیا جائے گا جو حابیل کے قاتلوں کو ملے گا۔ اسی اثنا میں آسمانوں کے تمام مقرب فرشتے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر پر رسول خدا کی خدمت میں تعزیت عرض کی، اور وہ مقام جو خداوند کریم نے شہادت کے عوض میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا اس کی خبر پہنچائی، اور حسین علیہ السلام کی قبر کی تربت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اسی دوران رسول خدا نے دعا فرمائی کہ اے خدا، جس نے میرے فرزند حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچائی اسے ذلیل و خوار فرما، اور انہیں قتل کر جو حسین علیہ السلام کو قتل کریں، اور اس کے قاتل کو اپنے مقصد میں کامیاب نہ فرما۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں جبرائیل کا خبر دینا۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 سال کے ہوئے تو پیغمبر اسلام کو ایک سفر درپیش ہوا۔ دوران سفر اچانک رک گئے اور فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، مجھے ابھی جبرائیل نے اسی زمین کے بارے میں خبر دی ہے کہ شط فرات کے قریب، جس کا نام کربلا ہے، اسی سرزمین پر میرے فرزند حسین کو شہید کیا جائے گا۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کا قاتل کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس کا نام یزید بن معاویہ ہے، گویا کہ میں ابھی حسین کی قتلگاہ اور مقام دفن کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سفر سے غمگین لوٹے اور منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو نصیحت، پھر اپنا داہنا ہاتھ امام حسن اور بایاں ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے سر پر رکھا اور اپنا چہرہ یہ مبارک آسمان کی طرف بلند کر کے دعا مانگی، خداوندہ محمد تیرا بندہ اور تیرا پیغمبر ہے، اور یہ دونوں میرے اہل بیت اطہار اور برگزیدہ ذریت میں سے ہیں، اور ان کو اپنی امت میں اپنا جانشین بنا کر جا رہا ہوں۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے اس فرزند کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، خدایا شہادت کو اس کے لیے مبارک فرما اور اسے شہداء کا سردار قرار فرما اور اس کے قاتلوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سنتے ہی مجلس میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آیا اس کے لیے گریہ ازاری کر رہے ہو کہ جس کی نصرت سے تم دوری اختیار کرو گے؟ اس کے بعد مسجد سے باہر آ گئے اور فوراً مسجد میں واپس تشریف لے آئے، لیکن ان کا رنگ متغیر تھا، اور رونے والوں کے درمیان دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، ایوہ الناس، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت، جو کہ میرے محبوب اور میرے گوشہ یہ جگر ہیں، اور ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں، اور جان لو کہ بروز قیامت میں ان دو گراں قدر امانتوں کا منتظر ہوں گا، اور میں تم سے اپنے اہل بیت کے بارے میں سوال نہیں کروں گا مگر وہ کہ جس کے بارے میں خداوند متعال کہے گا، پس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو اور میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو، کہ قیامت کے دن تمہاری مجھ سے ملاقات اس حالت میں نہ ہو کہ تمہارے دلوں میں میرے اہل بیت کی دشمنی ہو اور تم نے ان پر ظلم ڈھایا ہو۔ یقین کرو، قیامت کے دن میری امت تین گروہ میں ہو کر میرے سامنے پیش ہوگی، ہر گروہ کے ہاتھ ایک پرچم ہوگا۔ پہلا پرچم سیاہ رنگ کا ہوگا کہ ملائکہ اس کو دیکھ کر چیخو پکار کریں گے، اس پرچم کے اٹھانے والے میرے سامنے کھڑے ہوں گے، ان سے سوال کروں گا تم کون ہو، وہ میرا نام بھول چکے ہوں گے، جواب دیں گے کہ ہم اہل توحید اور عرب ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ میں احمد پیغمبر عرب و عجم ہوں، جواب دیں گے ہم آپ کی امت ہیں، میں سوال کروں گا میرے بعد اہل بیت اور قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا، جواب دیں گے ہم نے قرآن کے حق کو ضائع کیا اور اس کی تعلیمات کو ترک کیا اور آپ کے اہل بیت کو روئے زمین سے نابود کرنا چاہتے تھے، میں ان سے اپنا چہرہ پھیر لوں گا اور وہ روسیہ اور پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ دوسرا پرچم سامنے آئے گا، اس علم کی سیاہی پہلے علم کی سیاہی سے زیادہ ہوگی، ان سے دریافت کروں گا کہ تم نے میرے بعد دو بزرگ امانتوں قرآن و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ جواب دیں گے قرآن کی مخالفت کی اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا اور ان کو در بدر پھرایا، میں ان سے کہوں گا مجھ سے دور ہو جاؤ، تو وہ اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ پیاس کی حالت میں مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ تیسرا پرچم میرے سامنے پیش ہوگا، اس کے اٹھانے والوں کے چہروں پر نور ہوگا، میں ان سے سوال کروں گا آپ کون ہیں، جواب دیں گے ہم کلمہ گو اور اہل تقویٰ اور امت محمد میں سے ہیں، ہم میں اہل حق جو دین پر ثابت قدم رہے اور راہ دین سے متزلزل نہیں ہوئے، ہم نے اللہ کی کتاب سے تمسک اختیار کیا، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو دوست رکھتے تھے، ہم نے ان کی پیروی میں کوتاہی نہیں کی नहीं करते थे और इनके दुश्मनों से जंग करते थे। मैं इनसे कहूँगा कि तुमको बशारत हो कि मैं तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद हूँ और तुम दुनिया में इसी तरह थे जिस तरह अब बयान कर रहे हो। इसके बाद इनको हौज़े कौसर से सैराब करूँगा और वो खुशहाल चेहरों के साथ बहिश्त की तरफ जाएंगे और वहाँ हमेशा रहेंगे। मुआविया की मौत पर यजीद का ख़त। मज़कूरा बाला खुतबा तमाम होने के बाद मजलिस इख्तिताम को पहुंची, लेकिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खुतबा इसी तरह लोगों के गोश गुजार रहा और हर महफिल लो मजलिस में शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दास्तान का जिक्र होता। लोगों की नज़र में ये बहुत अहम मसला था और वो इस वाक़े के रूनुमा होने के वक्त के मुंतज़िर रहते थे। मुआविया इब्न सुफियान माह रजब 60 हिजरी को हलाक हुआ। इसके बाद यजीद हाकिम हुआ। इसने मदीने के गवर्नर वलीद बिन उत्बा को ख़त लिखा और उसको हुक्म दिया कि मेरे लिए तमाम अहले मदीना बिलखसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लो, और अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत से इनकार करें तो उनका सर बदन से जुदा करके मेरे पास रवाना कर दो। वलीद ने मरवान को तलब किया और इस बारे में मरवान की राय मालूम करना चाही। मरवान ने कहा, इस जिल्लत को हुसैन कबूल नहीं करेंगे और यजीद की बैत नहीं करेंगे, लेकिन मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता और यही कुदरत और ताकत जो आज तुम्हारे हाथ में है मेरे हाथ में होती तो मैं फौरन हुसैन को कत्ल कर देता। वलीद ने कहा, काश मैं इस काम को अंजाम देने और इस जिल्लत को अपने ज़िम्मे लेने के लिए दुनिया में ना आया होता। फिर इसके बाद वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने पास बुला भेजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनी हाशिम के 30 जवानों को अपने हमरा लेकर आए। वलीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुआविया की मौत की खबर सुनाई और यजीद की बैअत का मुतालबा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बैअत मख्फियाना तौर पर नहीं की जा सकती, जब सुबह हो तो लोगों को दावत देने के साथ मुझे भी दावत देना। मरवान ने कहा, हुसैन की बात को ना मानो और इनके उज़्र को कबूल ना करो, बल्कि फौरन इनका सर तन से जुदा कर दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कहा, लानत हो तुझ पर ऐ जानिया के फ़र्जंद, क्या तू मेरे कत्ल करने का मशवरा देता है? खुदा की कसम तूने झूठ कहा और इस बात से तूने अपने आप को जलील व ख्वार किया। इसके बाद वलीद की जानिब मुखातिब होकर फरमाया, ए हाकिम मदीना, हम अहले बैत नबूवत और मखज़न रसालत हैं और हमारे घर पर मलाइका की आमदो रफ्त होती है। हमारी ही खातिर खुदावंदे करीम ने अपनी रहमतों को लोगों पर वसी किया है और हमारी ही वजह से इस रहमत का इख्तिताम होगा, लेकिन यजीद फासिक शराबी मोहतरम जानों का कातिल ऐलानिया गुनाह का इर्तकाब करने वाला है। मुझ जैसा शख्स यजीद जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। तुम भी रात गुजारो और हम भी रात गुजारते हैं, और सुबह तक तुम भी इस बारे में बेहतर सोचो और हम भी सोचते हैं कि कौन हम में से बेहतर इस मकाम खिलाफत का हकदार है। ये बात तमाम करके इमाम वलीद के घर से बाहर तशरीफ़ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया और इसके खिलाफ अमल किया। वलीद ने कहा, लानत हो तुम पर, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो कि जिसमें मेरे दीन और दुनिया का नुकसान है। खुदा की कसम, अगर दुनिया की तमाम बादशाही भी मुझे मिल जाए तो मैं हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं करूँगा। खुदा की कसम, मैं इस बात को गवारा नहीं करता कि कोई भी हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल को अपने ज़िम्मे ले, और जब खुदावंदे करीम से मुलाकात करे तो इसके आमाले साले का पलड़ा बहुत हल्का हो और इसकी बख्शिश मुहाल, और खुदा इस पर नज़र रहमत नहीं करेगा और इसकी तोबा कबूल नहीं करेगा, और इसके लिए दर्दनाक अजाब है। वो रात गुजर गई, सुबह तुलू हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हालात से आगाही के लिए घर से बाहर तशरीफ़ लाए। मरवान ने इनसे मुलाकात की और कहा, या अबा अब्दुल्ला, मैं आपका खैरख्वाह हूँ, मेरी नसीहत को सुनें ताकि सआदत पाएँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी नसीहत क्या है, बता ताकि मैं सुनूँ। इसने कहा, मैं आपको नसीहत करता हूँ कि यजीद बिन मुआविया की बैत कर लें, क्योंकि ये आपकी दुनिया और आखरत के लिए बेहतर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, اب دین اسلام کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ جب امت پیغمبر کی خلافت و بادشاہی یزید کے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے اپنے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، الخلافۃ محرمۃ علی آل ابی سفیان، ابو سفیان کے خاندان پر خلافت حرام ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان طویل طولانی گفتگو ہوئی، یہاں تک کہ مروان غصے کی حالت میں چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا اپنی شہادت سے باخبر ہونا، سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ یہ بات تحقیقات سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کی خبر اور درپیش واقعات سے آگاہ ہو چکے تھے، اور وہی وظیفہ امام حسین علیہ السلام نے ادا کیا کہ جو ان کا وظیفہ تھا۔ سید ابن طاؤس اپنی کتاب غیات سلطان الورا لسکان و اسرا میں بہت سے راویوں کے نام ذکر کرتے ہیں کہ جن میں سے ایک راوی ابو جعفر محمد ابن بابئے قمی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب امالی میں سند حدیث کو مفضل بن عمر سے نقل کیا، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کے گھر تشریف لے گئے، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اپنے بھائی پر پڑی تو آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام نے پوچھا، کیوں روتے ہو؟ جواب دیا کہ میرے رونے کی وجہ آپ پر ظلم و ستم وارد ہونے کی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، جو ظلم مجھ پر ہوگا وہ فقط دھوکے سے زہر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے میری شہادت واقعہ ہوگی، لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کائنات کا کوئی دن آپ کی شہادت کی مانند نہیں پایا جاتا، کیونکہ 30,000 کا لشکر جو کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں گے، اور ہمارے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، اور وہ آپ کا محاصرہ کریں گے، اور آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور آپ کا خون بہانے کے لیے، اور آپ کی ہتک کرنے کے لیے، آپ کے اہل بیت کو قیدی بنانے کے لیے، اور آپ کے مال کو لوٹنے کے لیے آمادہ ہوں گے، اور یہ وہی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بنی امیہ پر لعنت ہوگی، اور آسمان خون برسائے گا اور خاک پھیلائے گا، یہاں تک کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، جنگلوں کے درندے، دریاؤں کی مچھلیاں، اور آپ سب آپ کی مصیبت پر گریا کریں گی۔ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں تم توبہ کرو، پس اپنی جانوں کو قتل کرو، یہی تمہارا عمل خدا کے نزدیک بہترین عمل ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک کی اس آیت کے بارے میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، بلکہ شہادت انسان کے لیے ایک عظیم سعادت ہے۔ صاحب کتاب مقتل نے اپنی کتاب میں اسلم سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس آیت شریفہ کی اس طرح تفسیر فرمائی ہے۔ اسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہاوند یا کسی دوسری جنگ میں شریک تھے، ہم مسلمانوں نے اپنی صفوں کو درست کیا، اور دشمن بھی ہمارے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ کسی بھی جنگ میں ایسی طویل و عریض صفیں نہیں دیکھی تھیں۔ اسی دوران مسلمانوں کی صف سے نکل کر ایک مسلمان حملہ آور ہوا تو لوگوں نے کہا، لا الہ الا اللہ القا نفسہ الی التہلکہ، تعجب ہے اس شخص پر کہ جس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے آمادہ کیا۔ اس وقت ابو ایوب انصاری نے کہا، تم نے اس آیت کی تعویل اس حملہ آور شخص سے کی جو کہ شہادت کا طالب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے چونکہ ہم رسول خدا کی مدد میں مشغول ہوئے، اور اپنے اہل و عیال اور مال سے ہاتھ اٹھا لیا، اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کوئی اقدام نہ کیا، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے امور درہم برہم ہو گئے، تو اس کے بعد ہم نے یہ ارادہ کیا کہ پیغمبر کی مدد سے دوری اختیار نہ کریں، تاکہ اپنی زندگی اور اپنے اموال کی اصلاح کر سکیں۔ لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی، ولا آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ
اگر ہم رسول خدا کی مدد سے گریز کریں اور گھر میں بیٹھے رہیں۔ سید ابن طاؤس کہتے ہیں، شاید کچھ کوتا نظر جو شہادت کی عظیم سعادت سے ناواقف ہیں، یہ خیال کریں گے کہ خداوند متعال ایسی حالت کہ جس میں انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے پسند نہیں کرتا۔ کیا ان کوتا نظر افراد نے قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں خداوند متعال حکم فرما رہا ہے کہ ایک گروہ اپنے آپ کو قتل کرنے اور اپنے ہاتھوں سے ہی بدبختی اور ہلاکت کی طرف گئے ہیں، اور خداوند کریم کو اپنے اوپر غضبناک کیا، جس کا ہم نے خیال کیا ہے کہ یہ آیت اس کی مخالفت کرتی ہے، اور ہم نے کہا کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ کریں گے، اور یہ آیت اسی شخص کے لیے نازل نہیں ہوئی کہ جو دشمن پر حملہ کرے اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے ساتھ جنگ پر آمادہ بھی کرے، یا شہادت کے لیے اور آخرت کا اجر پانے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرے، اور ہم نے کتاب کے مقدمے میں کہا ہے کہ خدا کے اولیاء راہ حق میں تلواروں اور نیزوں کے زخموں سے نہیں ڈرتے، اور وہ مطالب کہ جنہیں ہم اس کتاب میں نقل کر رہے ہیں وہ اسی موضوع کے حقائق پر پڑے پردوں کو کی نقاب کشائی کرتے ہیں۔ مدینے سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی۔ علماء و محدثین امام حسین علیہ السلام کی ولید بن عتبہ اور مروان کے ساتھ ملاقات کی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں کہ اس رات کی صبح 3 شعبان 60 ہجری کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بقیہ ماہ شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد مکے میں رہے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن زبیر امام کی خدمت اقدس میں مشرف ہوئے اور عرض کیا، آپ مکہ میں ہی رہیں۔ امام نے فرمایا، مجھے رسول اللہ نے امر فرمایا ہے کہ میں اسے انجام دوں۔ ابن عباس امام حسین علیہ السلام کے گھر سے باہر آئے اور راستے میں کہہ رہے تھے کہ واہ حسینہ۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان گمراہ لوگوں کی اصلاح فرمائیں اور ان کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ امام نے فرمایا، مگر تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا کی پستی تھی کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ کے سر کو بنی اسرائیل کی ایک زناکار عورت کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ بنی اسرائیل طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 70 پیغمبروں کو قتل کرنے کے بعد اپنے معاملات میں اسی طرح سے مشغول ہو جاتے تھے کہ گویا کوئی ظلم ہی انجام نہ دیا ہو؟ لیکن خداوند متعال نے انہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں مہلت دی، اور اسی مہلت کے گزرنے کے بعد ان سے سخت انتقام لیا۔ اے عبداللہ، خداوند کریم کے غیظ و غضب سے ڈرو اور میری نصرت کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اہل کوفہ کا امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینا۔ اہل کوفہ نے جب امام حسین علیہ السلام کی مکہ میں تشریف آوری اور یزید کی بیعت سے انکار کرنے کی خبر سنی تو انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر پر اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں سلیمان بن سرد اس طرح مخاطب ہوئے، اے شیعو، تم نے سنا کہ معاویہ ہلاک ہو گیا اور اس کا بیٹا یزید اس کا جانشین بنا، اور نیز یہ بھی تم جانتے ہو کہ حسین ابن علی علیہ السلام اس کی مخالفت کی ہے اور بنی امیہ کے ستمگاروں کے شر سے بچنے کے لیے خانہ خدا میں پناہ لے رکھی ہے۔ تم ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو اور آج امام حسین علیہ السلام تمہاری نصرت کے نیاز مند ہیں۔ اگر تم ارادہ رکھتے ہو کہ ان کی مدد کرو گے اور ان کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرو گے تو اپنی آمادگی کا اظہار کرو اور امام کو خط کے ذریعے اطلاع دو۔ اگر تم ڈرتے ہو کہ تمہارے اندر سستی و غفلت پیدا ہوگی تو انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور انہیں فریب نہ دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت امام حسین بن علی، سلیمان بن سرد خزائی، مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب ابن مظاہر، عبداللہ بن وائل اور ان کے بعض مومنین اور شیعوں کی طرف سے۔ سلام کے بعد ہم خداوند کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے والد گرامی کے دشمن کو ہلاک کیا۔ وہ ایک
ایسا ظالم اور خونخوار شخص تھا کہ جس نے امت مسلمہ کی حکومت پر ظلم و ستم کے ساتھ قبضہ کیا، مسلمانوں کے بیت المال کو غصب کیا اور ان کی رضامندی کے بغیر حاکم بن بیٹھا، اور نیک لوگوں کو تحقیق کیا اور فاسق و فاجر لوگوں کو چھوڑ دیا، اور خداوند کریم کے مال کو جابروں اور سرکشوں کے لیے وقف کر دیا۔ خدا کی رحمت سے دور ہو کر جس طرح قوم سمود دور ہوئی، اور ہمارا اس وقت آپ کے سوا اور کوئی امام و پیشوا نہیں ہے، اور یہ بہت مناسب ہے کہ آپ قدم رنجا فرما ہوں اور ہمارے شہر میں تشریف لے آئیں۔ امید ہے کہ خداوند کریم آپ کے وسیلے سے ہمیں راہ سعادت کی رہنمائی فرمائے۔ اس وقت کوفہ کا حاکم نعمان بن بشیر قصر دارالعمارہ میں ہے، لیکن ہم نماز جمعہ اور نماز پنجگانہ میں حاضر نہیں ہوتے، اور نماز عید کے لیے بھی اقتدا نہیں کرتے۔ اگر ہم اس بات سے باخبر ہو جائیں کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو اسے ہم کوفہ سے نکال کر اور شام کی طرف روانہ کر دیں گے۔ اے پیغمبر کے فرزند، آپ پر اور آپ کے والد بزرگوار پر ہمارا سلام۔ والسلام علیکا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خط لکھنے کے بعد اسے بھیج دیا۔ پھر دو دن کے بعد امام حسین علیہ السلام کی طرف 150 کے قریب خطوط روانہ کیے گئے، کہ جن میں سے 1، 2، 3، یا 4 افراد کے دستخط تھے۔ تمام خطوط میں امام حسین علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باوجود ان تمام خطوط کے پہنچنے کے کسی ایک کا بھی جواب تحریر نہ فرمایا، یہاں تک کہ ایک دن 600 خط پہنچے، اور اس کے علاوہ اور بھی خطوط متواتر پہنچتے رہے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اہل کوفہ کی طرف سے آخری خط ہانی بن ہانی سعید بن عبداللہ حنفی کے توسط سے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخدمت حسین ابن علی، ان کے والد امیر المومنین کے شیعوں کی طرف سے بعد السلام عرض ہے کہ ہم لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے سوا کسی اور کو نہیں چاہتے۔ یبنا رسول اللہ، جلد سے جلد ہماری طرف تشریف لائیں، کیونکہ باغ سرسبز و شاداب ہو چکے ہیں، پھل پک چکے ہیں، اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، اور سبز پتوں نے درختوں کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں تو آپ اپنے لیے ایک تیار و آمادہ فوج پائیں گے۔ والسلام علیکا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دوران جن دو افراد نے یہ خط امام کی خدمت میں پہنچایا تھا، ان سے امام نے پوچھا کہ یہ خط کنہوں نے لکھا ہے، تو انہوں نے جواب دیا: یبن رسول اللہ، بھیجنے والوں میں شبس بن ربعی، حجار بن ابجر، یزید بن حارث، یزید بن عویم، عروہ بن قیس، عمر بن حجاج اور محمد بن عمر بن اطارد ہیں۔ مسلم بن عقیل کی کوفہ روانگی۔ مسلم کی روانگی کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، رکن و مقام کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کی، اور خداوند سے اس موضوع کے بارے میں خیریت کی درخواست کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو طلب فرمایا، اور انہیں تمام کام کی نوعیت سے آگاہ فرمایا، اور لوگوں کے خطوط کا جواب لکھ کر مسلم کے توسط سے روانہ فرمایا، اور اس خط میں ان کی درخواست کو قبول کرنے کا وعدہ کیا، اور اس میں لکھا تھا: میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، تاکہ تمہارے مقصد و ہدف کو جان کر مجھے آگاہ کریں۔ مسلم خط لے کر کوفہ آئے۔ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے خط اور مسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے، اور انہیں مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں مہمان ٹھہرایا۔ شیعہ جوک در جوک مسلم کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور جو گروہ بھی ان کے پاس آتا، وہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سناتے تھے، اور خوشی سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے تھے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ابن زیاد کا والی کوفہ بننا۔ عبداللہ بن مسلم باہلی، عمارہ بن ولید اور عمر بن سعد نے یزید کو خط لکھا، اور مسلم کے کوفہ آنے کی خبر دی، اور تقاضا کیا کہ نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے کسی اور شخص کو حاکم بنایا جائے۔
یزید بن عبداللہ بن زیاد کو جو کہ اس وقت حاکم بصرہ تھا اسے خط لکھا اور بصرہ کی حکومت کے علاوہ کوفہ کی حکومت بھی اس کے سپرد کی اور مسلم اور حسین علیہ السلام کے حالات کے متعلق خط میں لکھا اور تاکید کے ساتھ یہ دستور دیا کہ مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد خط پڑھنے کے بعد فوراً کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے بزرگان اور من جملہ یزید بن مسعود نحسلی اور منظر بن جارود عبدی کو خط لکھا تھا اور اس خط میں انہیں اپنی امداد اور اپنے اوامر کی اطاعت کی دعوت دی اور اس خط کو اپنے غلام سلیمان کے توسط سے کہ جس کی کنیت ابا رزین تھی ان کے پاس بھیجا تھا۔ یزید بن مسعود نے قبیلہ بنی تمیم، قبیلہ بنی حنزلہ اور بنی سعد کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا، اے بنی تمیم، تمہاری نظر میں میرا مقام اور میرا حسب و نسب کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم تم بہت بلند و نیک مقام رکھتے ہو اور قبیلے کے قیام کا وجود تمہارے ہی دم سے ہے اور اس کا افتخار تمہارے ہی ساتھ مخصوص ہے، تم ہم تمام لوگوں سے شریف اور مقدم تر ہو۔ تو اس نے کہا، میں نے تم کو ایک مقصد کے لیے یہاں بلایا ہے تاکہ تم سے مشورہ کروں اور مدد لوں۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم آپ کو مشورہ دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیں گے اور اپنی آرا کو پیش کریں گے، اب تم اپنے مقصد کو بیان کرو تاکہ ہم سنیں۔ اس نے کہا، اے بنی تمیم، جان لو کہ معاویہ مر گیا اور خدا کی قسم اس کی موت پس تو بے قیمت ہے کہ جس کا کوئی افسوس نہیں، اور جان لو کہ اس کی موت سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا۔ معاویہ نے لوگوں سے بیعت لی تاکہ اپنے بیٹے یزید کو حکمرانی سپرد کرے اور خیال سے کہ اس کو محکم اور استوار بنائے، لیکن بعید ہے کہ اس طرح ہو۔ خدا کی قسم اس نے بڑی جد و جہد کی لیکن یہ کوشش ناکام رہی اور اپنے مکار دوستوں سے مشورہ کیا لیکن ذلیل و خوار ہوا۔ اس وقت اس کا بیٹا شرابی اور بدکار یزید اس کی جگہ پر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بغیر ان کی رضامندی کے اپنے آپ کو ان کا امیر جانتا ہے، جبکہ اس کا حلم و بردباری بہت کم اور دانشمندی نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور راہ حق سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح امت کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے؟ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جس طرح قسم اٹھانے کا حق ہے، دین کی حفاظت کے لیے یزید سے جنگ کرنا مشرکین سے جنگ کرنے سے بہتر ہے، لیکن حسین بن علی علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو تمہارے پیغمبر کے نواسے، شریف، بلند نسب، خیرخواہ ہیں، ان کی فضیلت قابل تعریف اور وہ علم کے بہرے بے کراں ہیں، وہ خلافت کے حقدار ہیں کیونکہ ان کا ماضی اسلام میں سے سب سے زیادہ درخشاں ہے اور رسول خدا سے ان کی قرابت سب پر آیا ہے اور ان کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ مہربان اور بزرگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وہ ایک بہترین رہنما و امام ہیں کہ جن کے وسیلے سے خدا نے تمہارے اوپر اپنی حجت کو تمام کیا اور راہ سعادت کی طرف تمہاری ہدایت کی ہے، لہٰذا تم اپنی نگاہوں کو نور حق سے پھیر نہ لینا۔ سحر بن قیس نے جنگ جمل میں تمہارے دامن کو ننگ و آر کے داغ سے داغدار کر دیا، لیکن آج تم پیغمبر اسلام کے فرزند کی نصرت کر کے اس ننگ و آر کے داغ کو دھو سکتے ہو۔ خدا کی قسم، جو لوگ ان کی نصرت میں کوتاہی کریں گے، خداوند کریم اس کی اولاد کو ذلیل اور اس کے خاندان کو کم کرے گا۔ جان لو کہ میں نے جنگی لباس زیب تن اور زرہ کو باندھ لیا ہے، جان لو کہ جو بھی قتل نہ ہوا اسے موت تو ضرور آنا ہی ہے اور اس سے انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ خدا تمہاری مغفرت کرے اور میری باتوں کا مثبت جواب دو۔ بنی حنزلہ نے کہا، اے ابو خالد، ہم تمہاری کمان کے تیر کی مانند ہیں، تم جس نشان پر پھینکو گے نشانہ خطا نہیں ہوگا، ہم تمہارے کاروان کے ایسے شاہ سوار اور سپاہی ہیں کہ جس جنگ میں بھی بھیجو گے فتح و نصرت کا سہرا تمہارے سر ہوگا۔ خدا کی قسم تم جیسے بھی خطرناک راستے چلو گے ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، اور ہر وہ سختی کہ جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا ہم بھی اس کا سامنا کریں گے۔ خدا کی قسم ہم ایسی تلواروں کے ساتھ تمہاری مدد اور اپنے جسموں کے ساتھ تمہاری حفاظت کریں گے، جو بھی تم چاہتے ہو وہ اقدام کرو۔ اس کے بعد بنی سعد کے لوگوں نے جواب دیا اور کہا، اے ابو خالد، آپ کی رائے کی مخالفت ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن سہر بن قیس نے ہمیں دستور دیا ہے کہ ہم جنگ نہ کریں، اور ہم نے اسے ہی شائستہ جانتے ہوئے جنگ نہیں کی اور عزت سے رہ رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مشورے کی مہلت دو تاکہ ہم تم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر سکیں۔ اس کے بعد بنی تمیم کہنے لگے، اے ابو خالد، ہم نے تمہارے اور تمہارے قبیلے کے ساتھ عہد کر رکھا ہے کہ جس پر تم حملہ آور ہوگے ہم اس پر حملہ کریں گے اور سفر میں تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تمہارا حکم سر آنکھوں پر ہے، تم پکارو ہم لبیک کہیں گے، اور دستور دو تاکہ اس کی اطاعت کریں۔ یزید بن مسعود نے بنی سعد کو مخاطب کر کے کہا، اے قبیلہ یہ بنی سعد، خدا کی قسم اگر تم حسین علیہ السلام کی مدد نہ کرو گے تو خداوند کریم تمہارے درمیان فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا، اور تم ہمیشہ آپس میں دست بے گریبان رہو گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس یوں خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، آپ کے خط کی زیارت ہوئی کہ جس میں آپ نے مجھے اپنی نصرت کے لیے پکارا ہے تاکہ میں آپ کی اطاعت سے بہرہ مند ہوں اور آپ کی نصرت کے وسیلے سے مجھے نجات نصیب ہو۔ یہ یقینی امر ہے، آپ ہی لوگوں پر خدا کی حجت ہیں اور اہل جہاں پر اس کی امانت ہیں۔ آپ شجرۂ طیبۂ احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثمر ہیں، اس کی اصل حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کی شاخ ہیں۔ آپ ہماری طرف تشریف لے آئیں، آپ کا آنا ہمارے لیے نیک شگون ہوگا کیونکہ ہم نے بنی تمیم کو آپ کی نصرت کے لیے اس طرح تیار اور آمادہ کر لیا ہے، اور ان کا اشتیاق آپ کی نصرت کے لیے اس قدر بھر چکا ہے کہ جیسے شدید پیاسے اونٹ پانی کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور یزید بن مسعود کے حق میں دعائے خیر فرمائی کہ خداوند کریم تم کو قیامت کی وحشت و ہولناکی سے اپنی امان میں رکھے اور تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے، اور وہ دن کہ جس دن پیاس غلبہ کرے گی آپ کو سیراب فرمائے۔ یزید بن مسعود جو کہ خط لکھنے والا تھا امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہو کر روانہ ہوا، لیکن بصرہ سے روانگی کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی۔ یہ المناک خبر سن کر بہت گریہ وزاری کی اور بہت زیادہ غمگین ہوا۔ یزید بن مسعود کی امام حسین علیہ السلام کے خط کے مقابل اس طرح کی حالت ظاہر تھی، لیکن منظر بن جارود کے جس کی بیٹی بحریہ ابن زیاد کی بیوی تھی، جب اس نے امام حسین علیہ السلام کا خط دیکھا تو اس خوف سے کہ یہ ابن زیاد کی چال نہ ہو، اس نے خط اور نامہ رساں کو ابن زیاد کے سپرد کر دیا۔ ابن زیاد نے فوراً اس قاصد کو سولی پر چڑھا دیا اور ممبر پر چڑھ کر خطاب دیا، اہل بصرہ کو اپنی مخالفت اور بغاوت کرنے سے خبردار کیا۔ اس نے وہ رات بصرہ میں ہی گزاری، الگ صبح اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب بنا کر کوفہ روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی کوفہ کے نزدیک پہنچا تو وہاں رکا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ رات کے پہلے حصے میں وہ کوفہ میں داخل ہوا، چونکہ رات اندھیری تھی لہٰذا اہل کوفہ نے خیال کیا کہ امام حسین علیہ السلام ہیں، بنابراین وہ امام کی مدد کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے نزدیک گئے اور اس کی شناخت کی تو معلوم ہوا کہ ابن زیاد ہے، تو اس کے پاس سے متفرق ہو گئے اور وہ بھی دارالعمارہ میں داخل ہو گیا، اور یوں یہ رات تمام ہوئی۔ الگ صبح ابن زیاد دارالعمارہ سے باہر آیا اور ممبر پر جا کر خطبہ دیا، لوگوں کو یزید کی مخالفت سے ڈرایا اور اس کی اطاعت کرنے پر انعام کا وعدہ کیا۔